من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
صدق الله العظیم. یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کی اہمیت اس وقت محسوس ہوگی جب ان کا پس منظر بھی آپ کو معلوم ہو جائے. پس منظر یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ کیا جا رہا تھا. ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بھرے دربار میں فرعون اور اس کی ذریات اور اس کے درباریوں اور وزیروں کی فکر کیے بغیر، ان کا لحاظ کیے بغیر اس بڑے دربار میں ایک تقریر کی. یہ اس نو مسلم کی تقریر ہے جو میں نے آپ کو سنائی. اس تقریر میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. جب کبھی میں پڑھتا ہوں اسے دونوں باتیں دل کو کھینچتی ہیں. ایک تو یہ بات کہ ابھی ایمان لایا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی ٹریننگ لی ہے نہ کچھ سمجھا ہے تفصیلات کو, لیکن جب دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو آدمی کی فکر اور سوچ خود بن جاتی ہے. تو ایک بات تو یہ متاثر کرتی ہے کہ کتنی معنی خیز اور پرمست تقریر ہے اس کی, اور سیدھی سیدھی باتیں اس نے کہی ہیں, صاف صاف بات کہی ہے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر, کسی فلسفے کے بغیر. تو ایک تو یہ بات متاثر کرتی ہے کہ جب آدمی کہیں ہو کس حالی میں ہو, جب ایمان لے آتا ہے تو اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے. دوسری بات جو بہت متاثر کرتی ہے اس سے بھی زیادہ, وہ یہ کہ فرعون کے دربار میں جبکہ موسیٰ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رکھا ہو وہ گوارا نہ کرتا ہو موسیٰ کو بھی, اس کے بھرے دربار میں اس کا ایک ملازم کھڑے ہو کر اس جرت کے ساتھ تقریر کرے, یہ ایمان کے بغیر یہ جرت نہیں پیدا ہو سکتی. اس جرت اس بے باکی پر بھی رشک آتا ہے کہ جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو آدمی ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے, خوف صرف ایک کا رہتا ہے. اور اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس بھرے دربار میں تقریر کرنا اسلام پر یہ آسان بات نہیں ہے, جان پر کھیل جانا ہے, لیکن یہ جرأت انہی میں پیدا ہوتی ہے جن کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ جائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مل جل کے کہ اللہ اپنی ذات پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایسا ہی پختہ ایمان عطا فرما, اور ایسا ایمان حاصل ہوگا تبھی اس ملک میں ہم اپنی شناخت پیدا کر سکیں گے, اپنی پہچان پیدا کر سکیں گے. ورنہ لوگ مختلف ناموں سے یاد کریں گے, مختلف تذکرے ہوں گے, اور جو اصل دعوت ہے ہماری وہ دب جائے گی, اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جائے گا. تو اپنی دعوت کو اور اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ایمان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس ملک میں جہاں آپ آئے ہیں ہم نے ابھی اپنی شناخت نہیں کرائی ہے. لوگ اپنے اپنے اندازے کے مطابق, اپنی اپنی فکر کے مطابق, کوئی کچھ نام دیتا ہے, کوئی کچھ نام دیتا ہے, کچھ اس حد تک سمجھتا ہے کہ سینٹر کھولنے والے لوگ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہماری صحیح شناخت ابھی ان لوگوں میں نہیں ہوئی ہے. اور قرآن پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب گلی گلی, کوچے کوچے, دروازے دروازے یہ بات ہونے لگے, گفتگو ہونے لگے کہ یہ وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا, اور یہ جبھی کہنے کی جرات آپ کر سکیں گے جب آپ کی زندگی گواہی دے گی کہ آپ کو آخرت کا فکر ہے, ورنہ کہہ بھی نہیں سکیں گے. تب ہماری شناخت اس قوم میں ہو سکے گی. جب یہ دعوت ہماری ابھرے گی کہ یہ وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جب یہ آوازہ اٹھے گا اس ملک میں کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ نجات ہو سکتی ہے، نہ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، مثلا 30واں پارہ لیجئے آپ، ہم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں؟ یہ سوسائٹی میں گلی گلی دکان دکان کیا بحثیں ہو رہی ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑے دن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں کہ یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ بھلا جب ہم مر کھپ جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور یہ امت اٹھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، دوبارہ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا. جب یہ سوالات اٹھنے لگے گلیوں میں، کوچوں میں، اور اس طرح ہماری پہچان ہونے لگے، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کیا اور اس ملک میں رہنے کا حق ادا کیا. یہ شناخت ہم نے ابھی نہیں کرائی ہے. ٹھیک ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے، اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کچھ کام بھی کر رہے ہیں. میں ان میں سے کسی کام کی تحقیر نہیں کرتا، اللہ نہ کرائے، اس لیے کہ اس دور میں وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت غیر معمولی کام ہے. اس کے لیے بھی جگر گردہ چاہیے، آسان نہیں ہے وہ بھی. لیکن محض تنظیم کے طور پر رپورٹیں سنا دینا، کچھ کسی تحریک سے جڑ جانا اور وقت پر حاضر ہو کر کچھ پڑھ لینا، حالانکہ اب پڑھنے کا بھی رواج نہیں رہا ہے، مطالعے کا بھی رواج نہیں رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ وہ جو عقیدہ ہیں آپ کے، اس کو پھیلانے کی فکر اس طرح کیجئے کہ لوگوں میں وہ سوالات اٹھنے لگیں اور لوگ معلوم کریں کہ یہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ تثلیث کے قائل بھی نہیں ہیں، کچھ اور معبودوں کے قائل بھی نہیں ہیں، اللہ واحد کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. یہ تعارف ہمارا ہو جائے. چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ مومنین کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو عام طور پر مفسرین اس کی تشریح کر دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک بھی ہے، یہ بات مومنین کے اوصاف ہیں، قرآن نے بیان کیے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے. قرآن نے جہاں جہاں پیش کیا ہے صفات مومنین کی پیش کی ہیں، وہ مشرکین مکہ کو متوجہ کر کے اور وہاں کی پبلک کو متوجہ کر کے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں یہ حق پر ہیں، یا جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے وہ حق پر ہیں، تمہاری عقل کیوں نہیں فیصلہ کرتی؟ تو گویا اس وقت کی تحریک کے جو لوگ تھے، ان کی عملی زندگیاں ان کی تحریک کی سچائی اور صداقت پر گواہی دے رہی تھی. اور جب تک ملت میں ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جن کی زندگیاں، عملی زندگیاں، ان کی دین کی صداقت پر گواہ بن جائیں، لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے، اس وقت تحریک آگے بڑھے گی اور ایک انقلاب آئے گا. اس حقیقت کو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے. چیپٹر ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. الفاظ میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مفہوم یہ ہے ان کے اس چیپٹر کا کہ اظہر سے اسلام کی دعوت کے لیے باہر جانے والے ہزاروں وفود اور اظہر کے فارغ لوگوں کی لاکھوں تقریریں اور اسلام پر لکھی ہوئی ہزاروں کتابیں، یہ سب کچھ وہ کام نہیں کر سکتی جو چھوٹی سی جگہ میں کسی جگہ، چھوٹے سے مقام پر کسی جگہ مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں اسلام جلوگر ہو، اسلامی قوانین نافذ ہوں اور سر کی آنکھوں سے لوگوں کو اسلام نظر آئے، تو وہ چھوٹا سا معاشرہ جو انقلاب لائے گا وہ اظہر سے جانے والے سینکڑوں وفود، ہزاروں تقریریں اور ہزاروں کتابیں وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عملی زندگی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کسی ملک میں آپ چلے جائیے، مسلمان تو ملیں گے، جیسے کہ کسی نے کہا تھا، ایک سفیر اور ایک سیاح یہاں آیا، اس نے کہا کہ میں کچھ اسلام کی باتیں تو امریکہ میں پاتا ہوں لیکن مسلمان بہت کم ہیں، اور مصر گیا اور اس نے کہا یہاں مسلمان تو بہت ہیں لیکن اسلام کی باتیں بہت کم ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو مجھے کئی صاحب عقل اور صاحب حیثیت لوگوں نے سنایا کہ کویت میں ایک بار ایک وائٹ امریکن مسلمان ہو کر پہنچا دیکھنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے۔ وہاں مسجد میں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور وائٹ امریکن ہے، تو مسلمانوں میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، یہ خوبی تو بہرحال ہے کہ دوسرا اگر مسلمان ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی کچھ کم بات نہیں ہے۔ تو بہت خوش ہوئے کویت کے لوگ، اور انہوں نے اس امریکن سے کہا کہ نماز کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا۔ تو کھڑا ہوا اور اس نے حمد و صلات کے بعد کہا، حمد و صلات پہلے اللہ کی تعریف کی، رسول کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ورنہ اگر آپ لوگوں کو دیکھتا تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کیا ہوتا۔ تو حال تو ہمارا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہماری قیمت بہت لگائی، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا۔ نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے 950 سال، اور پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا فما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے نوح پر 950 سال میں۔ اور آج حال یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی برابری تو نہیں کر سکتے، وہ پیغمبر تھے، ان کا یقین، ان کا کردار، ان کا اللہ کا خوف، ان کا ایمان، وہ پیغمبر کا ایمان تھا۔ ہم عام قسم کے مسلمان ہیں، بہت تھوڑا سا کام کرتے ہیں لیکن نتیجے بہت نکل رہے ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نتیجہ بہت دے رہا ہے۔ چنانچہ جتنا جتنا اس اسپرنگ کو لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی اس کی اچھال بڑھ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو سیکولر ذہن رکھتے تھے اور قریب نہیں آتے تھے مسجدوں کے، ان سب چیزوں کے بعد انہیں یہ تعارف کرایا لوگوں کی سختیوں نے اور اس تشخیص نے اور ٹیسٹ نے اور پریشانیوں نے کہ بھائی تم تو مسلمان ہو، اور انہیں احساس ہوا کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، مسلمان ہو کے دکھائیں، چنانچہ مسجدوں میں آنے لگے، مسجدیں بھر گئیں۔ اب میں نے پچھلے سال بھی دورہ کیا اور پھر ارادہ ہے، بہت سے اسٹیٹ میں گیا تو دیکھا کہ جمعہ، پہلے تو ایک جمعہ ہوتا تھا اور اس میں بھی لوگ مسجدیں نہیں بھرتی تھیں، ہم مسجدوں میں دو دو جمعے ہو رہے ہیں، تین تین جمعے ہو رہے ہیں اور پھر بھی مسجدوں میں جگہ نہیں ہے اور مزید بن بھی رہی ہیں۔ تو ہماری قیمت اللہ تعالیٰ نے بہت لگائی ہے اور بہت سہولتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، شاید رحم آ گیا ہے، ترس آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے کمزور ایمان پر، ہماری کمزوریوں پر، کہ میرے بندے تو ہیں، اور میں کبھی سوچتا ہوں تو ہم منافق تو نہیں معلوم ہوتے ہیں تو مومن، ورنہ کیا چیز ہمیں لا رہی ہے منافقت کے لیے؟ کافر ہونا تو بہت آسان ہے اس وقت، ہیں تو مومن لیکن کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ کو ترس آ گیا ہم پر کہ بہت کمزور بندے ہیں میرے، ان پر رحم کھاؤ، اور اللہ تعالی نے ہمارے دشمنوں کو لگا دیا ہے کہ یہ تو اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے، بیچارے مسائل ہی نہیں ہیں ان کے پاس، چنانچہ ان کی میڈیا نے شب و روز ہمارا پچھلے سالوں میں تعارف کرایا ہے، اور اس لیے کرایا ہے کہ ہم نہیں کرا سکتے تھے اتنا، اور یہ بھی اللہ تعالی کا ہی کرم ہے کہ اس تعارف کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگی گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ زمین کے جس جس خطے پر سورج چمکے گا وہاں وہاں میرا کلمہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہاں وہاں کلمہ اللہ کے رسول کا پہنچ چکا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن کی زبان میں آپ سے کہوں کہ قرآن نے سب سے اچھا انسان جس کو کہا ہے، سب سے اچھا انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے اچھا انسان بنائے، فرمایا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، سچی کتاب میں جس پر ہمارا ایمان ہے، فرمایا ہے اس شخص سے اچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سب سے اچھا انسان ہے جس کا قول یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے اچھا قول کس کا ہوگا، اس شخص سے اچھا کون ہوگا جس کا قول یہ ہو کہ آؤ لوگوں خدا کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ آپ یہ شناخت پیدا کیجئے کہ لوگ آپ کو دائی کہیں، اللہ کی طرف بلانے والا کہیں، یہ اپنا تعارف کرائیے اس ملک میں، اور یہ کیا آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، اس کے لیے ضروری ہے، عقلن بھی ضروری ہے، شرن بھی ضروری ہے، اور پیغمبروں کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے، اور ہمارا بھلا بھی اسی میں ہے۔ وہ یہ کہ جو ہم کہیں وہی کر کے دکھائیں، ہمارا قول ہمارے عمل کے مطابق ہو، ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے ہی گھر میں بچوں کو یہ سکھایا کہ سچ بولو اور خود جھوٹ بولتے رہے تو بچے بھی کنفیوز ہوں گے، نہیں سنے گا کوئی، کیوں قبول کرے گا؟ سنڈے سٹرڈے اسکول میں پہنچے اور ٹیچر سے یہ کہا، معلم سے یہ کہا کہ بھائی کل اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، ذرا توجہ دلائیے کہ نماز تو پڑھا کرے کم از کم، اسلامی اسکول میں داخل کیا ہے میں نے۔ انہوں نے کہا جماعت تیار ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ کہا نہیں مجھے تو فرصت نہیں ہے، مگر اس کو نمازی بنا دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ بچہ آپ کا حق نہیں قبول کرے گا. یہ خوش نصیبی ہے اس کی کہ اس کے بغیر بھی قبول کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا عمل اور پھر یہ کہ حشر کے میدان میں کل اللہ کے حضور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا وہ دعویٰ، ایمان کا وہ دعویٰ جس کے پیچھے عمل کی پونجی نہیں ہوگی، آپ کے منہ پر دے مارے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ عمل کی پوچھ ہوگی، کردار کی پوچھ ہوگی. پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو دین دیا تھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں. تو ہمارا اپنا بھلا بھی اسی میں ہے کہ آخرت کی بھلائی اور آخرت کی کامرانی اسی میں ہے کہ اس پر عمل کریں. تیسری بات ایک اور ہے جو بہت نازک ہے، وہ نازک ترین بات یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس معاشرے میں کہ ہم مسلمان ہیں، تو لوگ آپ کی قول پر، آپ کی عمل پر، آپ کی حرکات پر، آپ کے سلوک پر، آپ کے معاملات پر، ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور جو کچھ آپ ہوتے ہیں اس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں، بالکل سچا واقعہ ہے. ہماری حلقے کی شورا کے رکن تھے ارشاد جعفری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. شورا میں ایک دن دیر سے آئے، یہ کالج کے پرنسپل تھے. ہم نے کہا بھائی آپ تو پرنسپل ہیں اور وقت کے بڑے پابند ہیں، لیٹ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مراد آباد کے ایک کراسنگ پر ہندو مسلم فساد ہو گیا، اس لیے دیر ہو گئی ہمیں. پوچھا گیا ان سے کہ بھائی فساد کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان، محرم کا مہینہ تھا، مسلمان عالم نکال رہے تھے اور بڑے بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ آگے پیپل کا ایک درخت ہے، اس کا ڈگا جب تک نہیں کاٹا جائے گا، شاخ نہیں کاٹی جائے گی، تو اس کو جھکا کے تو نہیں نکال سکتے، تو بے ادبی ہے. اس لیے انہوں نے اصرار کیا کہ اسے کاٹا جائے. ہندوؤں کے نزدیک وہ پیپل کا درخت متبرک ہے، وہ کیوں کاٹنے دیں گے؟ جھگڑا ہونے لگا، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا. پھر کچھ بزرگ لوگ آئے مسلمان، کچھ بڑے بوڑھے آئے، کچھ ہندو آئے، صلح صفائی ہوئی، راستہ کھول دیا گیا. یہ تو خیر شورا میں آ گئے، لیکن کہنے لگے کہ وہاں یہ طے ہوا کہ بھائی دیکھو یہ ملک جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو آزادی ہے اپنے اپنے مذہب کی، تم اپنے کام کرو اور مسلمان اپنے کام کریں گے. ان کا مذہب میں یہ ہے کہ عالم نکالیں، تو ظاہر ہے کہ مذہبی بات ہے، کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ہندو نوجوان بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے صاحب، جب مذہب کی بات ہے تو ان کو بھی اجازت ہے کہ اپنے مذہب کی باتیں کریں. لیکن کہا یہ کہ ہمارا ایک سجیشن ہے، ایک مشورہ ہے، اگر اس پر عمل کر لیں مسلمان تو بہت آسانی ہو جائے گی. مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبے لمبے علم نہ نکالیں، چھوٹے چھوٹے سائز کے نکالیں. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کیوں نہیں کاٹنا پڑے گا، کوئی اور پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے نکل جائیں گے. تو جو ہندو بوڑھے تھے انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوگا وہ تو نکالیں گے. یہ سچا واقعہ، اور یہ رونے کی بات ہے. 1000 سال تک ہم ہندوستان میں رہے لیکن ہندوؤں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا. اور ہم چونکہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اس ملک میں جو آپ کریں گے، یہاں کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے قرآن و حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے، ان کا مذہب یہی سکھاتا ہے. اس لیے خدا نخواستہ، خدا نخواستہ آپ کے اپنے کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کسی خطا و گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے لوگوں پر اسلام کا راستہ رک جائے، تو یہ چیخ چیخ کر رونے کی بات ہے کہ اے اللہ تو نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے راستے میں بیٹھ کر ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے اسلام سے رکاوٹ بن رہی ہیں. اس پہلو سے بھی سوچنے کی بات ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ کی کچھ مشکلات بھی ہیں. جب ہم ایمان لائے ہیں تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایمان میں سچے ثابت ہوں، ہماری شناخت ہمارے اعمال سے ہی ہو، لیکن وہ اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کے خلاف ہماری شناخت ہونے لگے. یہ بات کہ بچوں پر بھی غلط اثر پڑے گا، پبلک پر بھی غلط اثر پڑے گا، خدا کے یہاں بھی معاملہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا اگر ایمان کے تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے، یہ بہت خطرناک پہلو ہیں. اس لیے جب ہم یہ کہیں، لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف دعا الی اللہ، تو عمل صالحہ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے کہ عمل صالح اگر نہیں ہوگا، کردار اگر نہیں ہوگا، تو لوگ کیوں متاثر ہوں گے، لوگ کیوں مانیں گے بات. اور کتاب دیکھ کر کون کتابوں کو دیکھتا ہے؟ ہم خود ہی نہیں مطالعہ کرتے، وہ کیوں مطالعہ کرائیں ان سے، وہ کیا مطالعہ کریں گے؟ قوموں کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے واقعات میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مکے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو روک دیجئے، یہ اپنے گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے ہماری عورتیں ایمان لے آتی ہیں، ان کو روک دیجئے، ان کے قرآن پڑھنے میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. دیکھیے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ لوگ اس پر ایمان لے آ رہے ہیں. اور یہ تاثیر لفظوں میں نہیں ہوتی ہے، یہ تاثیر دل سوزی سے پیدا ہوتی ہے، یقین سے پیدا ہوتی ہے، سچے ایمان سے پیدا ہوتی ہے. اگر واقعہ سچا ہو یا جھوٹا یہ تو اللہ جانے، تاریخ میں پڑھا ہم نے. اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے واقعات تاریخوں میں یا سیرت کی کتابوں میں یا علماء کی کتابوں میں تمثیل کے لیے بھی ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. جنید بغدادی کے بارے میں، ان کی سوان حیات میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، گڑ بہت کھاتا ہے، دعا کر دیجئے کہ اس کا گڑ چھوٹ جائے، دانت خراب ہو گئے سب. تو عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا، بی بی تم ایک ہفتے کے بعد آنا، تو میں دعا کروں گا، اللہ تعالی سنے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ ایک ہفتے کے بعد آئی، عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ نے دعا کر دی، اللہ تعالی نے دعا سن لی، بچے کا گڑ چھوٹ گیا. اس عورت کو یہ فکر ہوئی کہ انہوں نے ایک ہفتے کی مہلت کیوں لی، یہ دعا تو اسی دن کر سکتے تھے، کیا وقت لگا اس میں، دو منٹ کا کام تھا. تو یہ گئی عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہ کہنے لگی حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے کیا جادو کیا، ایک ہفتے تک آپ نے مہلت کیوں لی، کیا بات تھی؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا، بی بی تمہارا کام ہو گیا، اب اس تفصیل میں کیوں پڑتی ہو، تمہارا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا، بچہ گوڑ کھانا چھوڑ دیا، جاؤ اپنے گھر کو. وہ پیچھے پڑ گئی کہ نہیں صاحب بتانا پڑے گا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم یہ دعا کرانے آئی تھی، اس وقت میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس بچے کا گڑ چھڑا دے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہے گا کہ بھئی خود تو دن رات گڑ کھاتا ہے اور دعا یہ کرا رہا بچے کے لیے، اس ہفتے میں نے گڑ نہیں کھایا بالکل، اور گڑ نہ کھا کر پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. آپ سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں، تمثیل ہے، آپ سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جو دائیانہ کردار ہوتا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ پیدا فرمائے، اور وہ پیدا کیے بغیر اگر آپ دعوت کا کام کریں گے، وہ دل سوزی نہیں ہوگی، وہ اخلاص نہیں ہوگا، وہ کردار نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا، تو کیسے بات بنے گی؟ حدیث کی کتابوں میں میں نے ایک واقعہ پڑھا، سچا واقعہ حدیث کی کتاب میں ہے، روایت بھی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے اور مدینے سے ابھی دو تین دن کی مسافت پر تھے، دور تھے ابھی. وہاں پر ایک یہودی آیا، اسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں غزوے سے. یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور کہنے لگا، محمد آپ نے ہم سے کچھ قرضہ لیا تھا، کچھ ادھار ہے آپ پر، وہ قرضہ دیں گے تب مدینے میں جانے دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں. تو اس سے کہا کہ مدینے جانے کے بعد سب سے پہلے تمہارا قرضہ دیں گے، تم ہمیں جانے دو. اس نے کہا نہیں نہیں، آپ جا نہیں سکتے، یہیں رہیں گے جب تک کوئی انتظام نہ کرے میرے قرضے کا. آپ نے فرمایا کسی کو بھیجے بھی تو کئی دن لگیں گے جانے میں اور آنے میں، یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم ہمیں جانے دو اور سب سے پہلے تمہارا قرضہ ادا کریں گے. اس نے کہا ان باتوں سے کام نہیں چلے گا، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا جب تک میرا قرضہ نہ ادا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چادر بچھا لو، یہاں بیٹھ جاتے ہیں. چادر بچھائی گئی اور سب بیٹھ گئے لوگ. اس کے بعد دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور کانپ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات، کیوں؟ ہم تو بیٹھ گئے یہاں، تم کیوں کانپ رہے اور کیوں رنگ پیلا پڑ گیا؟ کہا یا رسول اللہ، عمر کو نہیں دیکھتے کہ یہ مجھے گھور رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے عمر کا گھورنا تو آسان نہیں ہے، اسے برداشت کرنا تو مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سمجھایا کہ اس کا قرض ہے، حق ہے، ایسا نہ کرو. یہ ان کے بہت سے واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہادری کے، ان کی شجاعت کے، ان کی عظمت کے بہت سے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت عظیم آدمی تھے. شاہ ولی اللہ نے عدالت الخفا میں لکھا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ خلافت کا کتنے دنوں رہی تو میں تو صرف حضرت عمر کا زمانہ گنوں گا. عدالت الخفا میں ہے، پڑھے آپ. واقعہ یہ ہے کہ بڑا کارنامہ ہے ان کا. ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے لیے پھر درخواست کی اس سے کہ بھائی جانے دو، وہاں پہنچ کے تمہارا سب سے پہلے قرضہ دیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آپ یہیں آرام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چارپائیں چادریں بچھا لو اور لیٹ جاؤ جنگل میں. لیٹ گئے. نبی کی آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، بندے کو نظر نہیں آتا، عام لوگوں کو. وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا، آپ وہاں سو گئے، لیٹ گئے. آدھی رات کے وقت واپس آیا، دوڑا ہوا آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں میرے دو باغ ہیں جو سب سے اچھے باغات ہیں، وہ میں نے اسلام کے حق میں قربان کیے. میں نے اپنا قرضہ ہی نہیں، سب کچھ آپ پر قربان کیا. میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کردار ایسا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ کردار جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ کردار دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کردار ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ کا کام کریں اور یہ کردار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور تیسری بات، اس ملک کے حق میں اور ہر ملک کے حق میں بہت اہم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی سے اپنا اسلام کا کام کرتے رہیں، کیا ضرورت ہے کہ اعلان کریں، کیوں بتائیں لوگوں کہ ہم مسلمان ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. وقال اننی من المسلمین، اسے سماج میں اعلان کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا. اپنے اسلام کا، اپنی شناخت کا اسے اقرار کرنا پڑے گا. اعلان کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ عمل اس لیے اختیار کیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ عمل اس لیے اختیار کیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کام اس لیے کیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہی کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسلام ہی پر مرنا چاہتا ہوں. جب تک یہ کردار نہیں ہوگا، وقال اننی من المسلمین بھی ضروری ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک کام نہیں بنے گا. آخری بات جو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جب اللہ کا نام لوگے تو دوڑے دوڑے آ جائیں گے اور کوئی تمہارے ساتھ برائی نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص کون ہوگا، ان سے زیادہ پاک کردار کس کا ہوگا، لیکن لوگ دشمن ہو گئے تو تمہارے ساتھ بھی برائیاں ہوں گی. لیکن دائی کا کردار یہ ہوگا، دائی کا عمل یہ ہوگا کہ وہ برائی کے بدلے میں کبھی برائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کو برابر نہیں رکھا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو، زیادتیاں ہوں، ظلم ہو، تو تم اس کے مقابلے میں بھلائیاں کرو، نیک کردار اختیار کرو، خیر کی بات سوچو. اس شخص کے بارے میں جو دشمنی کر رہا اس کے بارے میں بھی خیر کی بات سوچو، کل اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے دے اور ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہو. اس کے سلسلے میں ایک سچا واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں طائف پہنچا اور وہاں پیغام رحمت میں نے پیش کیا. عبد علیل نے، حبیب نے میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے، میں نے پیغام رحمت دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنے پتھر برسائے مجھ پر، ان سنگلاخ زمین میں گرمی کی شدت میں، کہ میں ایک گڑھے میں گر گیا. اندازہ کیجئے کہ رحمت للعالمین اللہ کے آخری رسول زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر جائیں، اللہ کے غضب کا اور اللہ کے غصے کا کیا حال ہوگا. پیغمبروں کے ساتھ جب ایسا سلوک کیا ہے تو قومیں تباہ کر دی گئیں. فرماتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ مجھے باہر نکالو، زید نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر بڑی مشکل سے مجھے باہر نکالا. میں باہر آیا، قرن سالم میں آ کے بیٹھا. اسی دوران جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کا انتظام کرنے والا یہ فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور اس فرشتے کو یہ پیغام دیا ہے، یہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف والوں نے بڑی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ملک جبل احمر کو اور ابو قبیش کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں کے درمیان طائف والوں کو پیس ڈالوں. یہ سننا تھا کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی اور بہت چیخ کر آپ نے کہا دانی انذر قومی، اے فرشتے ٹھہر جا، مجھے اپنی قوم میں دعوت کا کام کرنے دے، ابھی میں نے دعوت کا کام کیا نہیں، تو تباہ کر رہا ہے انہیں، میں نے تو ابھی اللہ کی دعوت پہنچائی نہیں ان کو، تجھے کیا خبر اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد میں لوگ ایمان لے آئیں. یہ درد، دل کا درد کردار کے ساتھ اگر نہ ہو، یہ خیرخواہی کا جذبہ انسانیت کے لیے نہ ہو، ظالموں کے حق میں یہ دعائیں نہ ہوں، تو بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے پروردگار، میں ان کو پسوانا نہیں چاہتا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. نہ پہچاننے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرنے چلیں گے تو ایک دم تو نہیں سمجھ میں آئے گا لوگوں کی تحریک کے لوگ ہیں آپ, یہ کام بھی کرنا ہے, اس کا فلسفہ بھی سمجھنا ہے, وہ کردار بھی پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یہ کردار ہمیں نصیب فرمائے جس میں دوسروں کا بھلائی ہم سوچیں, برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کریں. گالیاں کھا کر دعائیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پتھر کھا کر دعائیں دیں, اور ہمیں تو چند کانٹے بھی نہیں چبے ہیں ابھی, ابھی سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کون سا کانٹا چبا ہے آپ کے؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں, تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں, تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ ابھی چار کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے. ابھی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس راہ میں مشکلات آتی ہیں, آدمی کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں, اور قربانیاں دیے بغیر کوئی امت اٹھتی نہیں ہے, ترقی نہیں کرتی. قربانیوں کے بعد امت اٹھتی ہے. تو یہ شناخت ہمیں اس ملک میں اپنی پیدا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ یہ شناخت ہم اپنی پیدا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.